الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، إيش لي سلسلة عليا نقشبندية کے معمولات بیان کیے جا رہے ہیں. چھ معمولات میں سے چار پہ گفتگو ہو گئی، استغفار پہ گفتگو ہوئی، درود شریف کے فضائل پہ گفتگو ہوئی، مراقبے پہ گفتگو ہوئی، اور پچھلی چند مجالس سے قرآن پاک کی فضیلت پہ گفتگو ہو رہی تھی. اور قرآن پاک کے حوالے سے پچھلی مجالس میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی خاصیت بھی عام کلام سے زیادہ، عام کلام سے اونچی ہے. اور قرآن پاک کی تین خاصیات پچھلی مجالس میں ہم بیان کر چکے، جو اور کسی کتاب میں نہیں. اور پہلی یہ کہ یہ تاریخ انسانیت کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دوسری خاصیت جو اور کسی کلام میں نہیں، کہ اتنے حجم کے کوئی اور کلام ہے ہی نہیں جس کے حافظ ہو، حفاظ ہو. اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا، اتنے زیادہ حجم والی کتاب اور اس کے لاکھوں کروڑوں حفاظ ہے. مرد بھی یاد کرتا ہے، عورت بھی یاد کر سکتی ہے، بچے بھی یاد کرتے ہیں، بوڑھے بھی یاد کرتے ہیں، اور یاد ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اس کلام کو یاد کرنا آسان کر دیا. کل کے مجلس میں ہم نے قرآن پاک کی تیسری وہ خاصیت بیان کی جو اور کسی کلام میں نہیں، اور وہ یہ کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے قرآن پاک یہ واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے. کہ جس طرح یہ کلام اللہ کے پیارے محبوب کے مبارک قلب پر نازل ہوا، آج بھی وہ اسی حالت میں مسلمانوں کے درمیان موجود ہے. آج کی اس مجلس میں ایک چوتھی خاصیت بیان کرنا مقصود ہے، جس کی طرف نشاندہی علماء نے اس دور میں کی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک میں ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں کہ جن کے بارے میں تصور بھی 1400 سال پہلے نہیں کیا جا سکتا تھا. یعنی 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے ایسے سائنسی دعوے کہ جن کے بارے میں آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دعوے اپنی جگہ سچ ہیں، اپنی جگہ بہت ہی زیادہ اہم ہیں. چنانچہ اس کے اوپر بہت سارے آج کے دور کے علماء نے کتابیں بھی لکھی، بہت سارے لوگ ان سائنسی دعووں کو دیکھ کر دین اسلام میں بھی داخل ہوئے. مختلف زبانوں میں اس ٹاپک کے اوپر درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں آ چکی ہیں. کیونکہ ہماری یہ دو باتیں ہوتی ہیں تو دو ہی باتیں کرنا مناسب ہے، بہت ساری گفتگو تو شاید نہیں ہو سکتی، مگر ایک دو ایگزامپلز، ایک دو اس کی مثالیں ضرور دینی اس موقع پہ بنتی ہے. اور پہلی مثال قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، والشمس والقمر کلم فی فلکی یسبحون، کہ آسمان میں جو سورج ہے، جو چاند ہے، جو کچھ سیارے ستارے، جو کچھ ہے، سب کے سب ایک مدار میں گھومتے ہیں، ایک آربٹ میں گھوم رہے ہیں. 1400 سال پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آسمان میں کوئی چیز گھوم رہی ہے، کوئی چیز نہیں گھوم رہی ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ آسمان میں 18ویں سینچری تک اکثر سائنسدانوں کا خیال یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور یہ سارے ستارے اور سیارے جو ہیں وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں. چنانچہ مغربی سائنسدان گیلیلیو پہلا شخص تھا 18ویں سینچری میں جس نے یہ کلیم کیا کہ نہیں, یہ دنیا ساکن کی, دنیا کے گرد ہر چیز نہیں گھوم رہی ہے بلکہ سورج کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. مگر اس کا کلیم بھی پوسا 100% صحیح نہیں تھا. اس نے کہا تھا سورج ساکن ہے اپنی جگہ اور سورج کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے. تو پہلی بات تو صحیح تھی کہ سورج کے گرد ہر چیز گھوم رہی ہے, مگر سورج ساکن ہے یہ بھی صحیح نہیں. سورج بھی ایک مدار میں گھوم رہا ہے. پھر 1950 کے آس پاس سپیس کے مشنز گئے اور سپیس میں وہ ٹیلیسکوپ ڈالا گیا اور آپ ایکچولی آپ نے دیکھا کہ جی ہو کیا رہا ہے سپیس کے اندر. تو اس وقت پتہ چلا کہ جی جتنے سیارے ہیں جتنے ستارے ہیں بغیر کسی ستون کے ایک تو کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب ایک مدار میں گھوم رہے ہیں. 1400 سال پہلے کہہ دینا قرآن میں کہ ہر سیارہ ہر ستارہ جو ہے وہ ایک مدار میں گھوم رہا ہے, بہت بڑا سائنسی دعویٰ ہے. اور یہ اتنے 100 سالوں بعد جا کے اس کی حقائق جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ سامنے آئی. اسی طرح ایک اور سائنسی دعویٰ قرآن پاک میں موجود ہے. اور وہ دعویٰ یہ کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی ہوگی, جہاں زندگی موجود ہوگی یعنی لائف فارم موجود ہوگا تو وہاں پانی بھی ہوگا. بہت سارے اسپیس مشن جو ہیں وہ نکلتے ہیں. 1950-60 کے اندر پہلا اسپیس مشن گیا چاند کے اوپر. اب بھی بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ جی دوسرے سیاروں پہ جو قریبی سیارہ ہے مارس وہاں پہ بھی جایا جائے. ان سارے مشنز کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, مگر سب سے بڑا مقصد جو ہے ان مشن کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زندگی کسی قسم کی اور موجود ہے کہیں اور تو وہ ہمیں پتہ چل جائے, یعنی رہنے کے قابل ہے یا لوگ کہیں رہتے ہیں یا کوئی مخلوق کسی بھی طرح کی اگر یہاں رہتی ہے تو یہ پتہ چل جائے. یہ ایک انسائنسی مشن کے جو گولز ہیں ان میں سے ایک گول یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوپر بڑی تحقیق کی گئی, بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز نے اس کے اوپر پیپر لکھا کہ اچھا اگر ہم جا رہے ہیں وہاں تو ڈھونڈنا کیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہتے تھے یہ آدمی ڈھونڈنے چاہیے, اب آدمی تو وہاں نہیں نظر آ رہے ہیں تو کیا ڈھونڈنا ہے. تو بڑی تحقیق کے بعد بڑے ڈسکشنز کے بعد بہت سارے لوگوں کی ریسرچ کے اوپر بہت سارے پی ایچ ڈیز نے اپنی پی ایچ ڈی بھی اسی موضوع پہ کی, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی تحقیق کے بعد سارے یہ جو محققین ریسرچرز ہیں یہ ایک بات پہ متفق ہو گئے ہیں. اب اس بات میں کوئی دو رائے نہیں رہی ہے کہ جتنے بھی یہ اسپیس مشن چاہے وہ چاند پہ جاتے ہیں یا کسی اور سیارے پہ جاتے ہیں ڈھونڈنے والی چیز پانی ہے. جہاں پانی ہو گئی وہاں زندگی ہے, جہاں پانی نہیں وہاں زندگی موجود نہیں. اس لیے کئی مرتبہ چاند پہ مشن جاتا ہے, اب چاند پہ جو پہلا مشن کیا اسی میں لوگ گئے, اس کے بعد تو لوگ کبھی بھی نہیں گئے. یعنی چاند کے اوپر کسی نے قدم نیل آرمسٹرانگ کے بعد کسی نے نہیں رکھا ہے. تو مشنز جاتے ہیں مگر چاند کے اوپر سٹیپ ڈاؤن کسی نے نہیں کیا. تو تصویریں وہاں سے آتی ہیں تو پھر سائنسدان کہتے ہیں دیکھو ہم تھوڑا سی برف نظر آ رہی ہے کونے میں. برف بھی کیونکہ پانی کا ایک فارم ہے تو یہ پھر بڑی ایک کامیابی ہوتی ہے کہ اچھا کوئی لائف فارم نظر آیا ہے. مگر بہرحال آج سے 1400 سال پہلے یہ بات کلیم کر دینا کہ جی جہاں پانی ہوگا وہیں پہ زندگی ہوگی, یہ بھی ایک بہت بڑا سائنٹیفک کلیم ہے. تو قرآن پاک کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں ایسے حقائق موجود ہیں کہ جن کا تصور 1400 سال پہلے بہت ہی ممکن ہی نہیں تھا. سب سے مشہور ان تمام حقائق میں سے جو حقیقت ہے, جو سائنسی طور پہ جس نے بڑا زوردار ایک ہنگامہ کیا, وہ انسان بچے کی جو ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کی تخلیق ہے اس کے بارے میں جو قرآن نے کہا, وہ 1300 سال آج سے 100 سال پہلے تک تو اس کو بہت زوردار طریقے سے نگیٹ کیا جاتا تھا, یعنی اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ غلط بتایا جا رہا ہے. اور سائنسدانوں کا خیال یہ تھا کہ بچہ جو ماں کی کوک میں ہوتا ہے, ماں کی جس کو وومب کہتے ہیں انگریزی میں, یا عام زبان میں ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, تو وہ جو بچہ ہوتا ہے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ اس بچے کی ہڈیاں, اس کا گوشت اور اس کے اوپر سکن جو ہے وہ ایک ساتھ بنتا ہے, یعنی کسی ایک طرف سے شروع ہوتا ہے, پیروں کی طرف سے شروع ہوتا ہے اور بنتے بنتے جو ہے اس کا سر بن جاتا ہے, یا سر سے شروع ہوتا ہے اور پیر بن جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے تھے کہ جو انسان کا نطفہ ہے, یہ نطفہ جو ہے ثم خلقنا النطفة علقة, یہ نطفہ ایک پہلے چھوٹا سا گوشت کا ایک حصہ بنتا ہے, چھوٹا سا, پھر وہ خلقنا العلقة علقة المصغى, اور وہ جو علقہ ہے یعنی وہ جو چھوٹا سا گوشت کا جو ٹکڑا ہے, وہ اب جو اس کی جو ماں کی جو وومب ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایمبریول ایمبریونک جو لمپ ہوتا ہے نا, وہ بن جاتا ہے, یعنی بچہ بننے کے لیے تیار ایک وہ بنتا ہے. فخلقنا المزغۃ عظاما, پھر اس کے بعد وہ جو گوشت کا لوتڑا ہے اس کی نیکسٹ سٹیپ جو بننے کی ہے وہ سارے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے, یعنی اب گوشت ختم اور اس لوتڑے سے ہڈیاں بنی. فَكَسَوْنَ عِظَامًا لَحْمًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم پہناتے ہیں اس ہڈیوں کے اوپر گوشت پہناتے ہیں, اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثُمَّ أَنشَأَ خَلْقًا آخَرَ, پھر اس طرح سے ہم اور بھی بناتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر, بہت ہی لمبا چوڑا, بہت ہی صاف صاف ایک پکچر اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی جو تخلیق ہوتی ہے اس کی ترتیب بتائی, اور اس ترتیب سے سائنسدان 100 سال پہلے تک تو بالکل اختلاف کرتے تھے. پھر الیکٹریسٹی آئی, اور اس کے بعد پھر الٹرا ساؤنڈ مشین آئی. جب یہ الٹرا ساؤنڈ مشین آئی تو آپ ایکچولی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بن رہا ہے ماں کے پیٹ میں, اور اس کے اندر جب یہ الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا گیا تو بالکل یہی سٹیجز ہیں. اس لیے بہت سارے بایولوجی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس آیت کو دیکھ کر دین اسلام کی طرف آئے. تو اس وقت بھی بہت سارے غیر مسلم جو کہ مسلمان ہوئے انہوں نے, اور جو بایولوجی سے یا مائکرو بایولوجی سے یا بچے کی پیدائش والی جو فیلڈ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ اس چیز سے حیران ہیں. تو قرآن پاک کی جو خاصیات ہیں ان میں سے ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ سائنسی حقائق بیان فرمائے 1400 سال پہلے تصور کرنا ناممکن ہاتھ میں سے ہے, انسانی ذہن تو نہیں کر سکتا. یہ وہی ہی ہو سکتی ہے جو اس طرح کی باتیں بتائی جا سکتی ہے. تو قرآن پاک کی خاصیات میں سے یہ چند خاصیات آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک کلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى أصحابه برحمتك. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.